عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ آج 1429 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 9 روزہ ہے. دعوت اسلامی کی جانب سے بے شمار مساجد میں پورے مہینے کا اعتکاف ہو رہا ہے. اسی ضمن میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ماہ رمضان کا یعنی 30 دن کا اعتکاف کا سلسلہ ہے. بے شمار معتکفین ملک کے مختلف شہروں سے یہاں آ کر معتکف ہیں. پیارے پیارے معتکف اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے. واقعی یہ بہت بڑا انعام ہے رب انعام کی طرف سے کہ کسی کو یہ سعادت مل جائے کہ پورے کا پورا ماہ رمضان وہ اللہ کے گھر میں گزار دے، بازار کی رونقیں چھوڑ دے، اپنے گھر کا ماحول ترک کر دے، کاروبار اور دنیا کی کمائی سے منہ موڑ کر نیکیوں کی آمدنی جمع کرنے میں لگ جائے. تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے با مقدر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس اعتکاف کو قبول فرمائے، اس اعتکاف کو آپ کے لیے بھی اور آپ کے صدقے مجھ گناہگاروں کے سردار کے لیے بھی بے حساب بخشش کا ذریعہ بنائے. میٹھے میٹھے معتکف اسلامی بھائیوں، چونکہ آپ کو 10 روز مسجد ہی میں گزارنے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ مسجد کے احترام کے متعلق معلومات ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سلسلے میں کچھ مطالعہ بھی کر لیا ہوگا، اور یہ ضروری بھی ہے. اگر مسجد کے آداب نہیں جانتا ہوگا تو اس کو گھر اور مسجد کا فرق سمجھ نہیں آئے گا. جس طرح گھر میں بلا تکلف دنیا کی باتیں کرتا ہے اسی طرح مسجد میں بھی کرے گا، جس طرح گھر میں بلا تکلف ہنستا ہے مسجد میں بھی کھلکھلا کر ہنسے گا. چلا کر کسی اسلامی بھائی کو پکار رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو چلا کر جواب دے رہا ہے. ابے تبے اور غل غپاڑے سے مسجد گونج رہی ہے. یہ انداز گناہوں بھرا ہے. سید الحسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سراپا عبرت ہے, لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی, تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ عز و جل سے کچھ کام نہیں. تو پیارے معتقد عیسائی بھائیوں, اس حدیث کو بار بار اپنی نظر میں لائیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ سے کچھ کام نہیں. اور منتقب تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ ہی سے کام نہیں تو حاضر ہوا ہے. تو یعنی اعتکاف یعنی دھرنا مارنا, جم کے بیٹھ جانا, جم کے پڑ جانا. تو معتکف ہے وہ, اس نے دھرنا مارا اور جم کر مسجد میں آ پہنچا ہے, جم کر بیٹھ گیا ہے کہ بغیر مغفرت کروائے یہاں سے نہیں. اب جب کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو راضی کرنا ہوتا ہے. کسی دنیا کے افسر سے بھی کوئی کام نکلوانا ہے تو لوگ اس کی خوشامد کرتے ہیں, اس کی چاپلوسی کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, اس سے آہستہ بات کرتے ہیں, خوشبو کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالی جو سارے افسروں کا بھی خالق ہے, اس سے ہمیں اور کام بھی ایسا ہے کہ دنیا والا کوئی کر ہی نہیں سکتا, نہ دنیا کی دولت سے وہ کام نکلوایا جا سکتا ہے, اور وہ ہے اپنی مغفرت کروانا. جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت کروانی ہے تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر راضی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. لہذا ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے جس سے کہیں ہم مغفرت سے محروم نہ ہو جائیں. تو پھر سے یہ حدیث سنیے, لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی, تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ عز و جل سے کچھ کام نہیں. اللہ کرے کہ ہم مسجد میں دنیا کی باتوں سے بچے رہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت محبوب رب العزت جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. جو کسی کو مسجد میں با آواز بلند گم شدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو وہ کہیں اللہ وہ گم شدہ شے تجھے نہ ملائے, کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جو لوگ اپنے جوتے یا کوئی اور چیز گم ہو جانے پر مسجد میں شور کرتے ہوئے ڈھونڈتے پھرتے ہیں, ان کو بیان کردہ حدیث مبارک سے درس حاصل کرنا چاہیے. تو پتہ چلا کہ ہر اس کام سے مسجد کو بچانا ضروری ہے جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہو. دنیاوی باتیں, ہنسی مذاق اور اسی طرح کی لغویات کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئیں, بلکہ مسجدیں تو عبادت الہی کے لیے بنائی گئی ہیں. مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرنے کو صحابہ کرام علیہ رضوان کس قدر ناپسند کرتے ہیں, اس کا اس روایت سے اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے کنکری ماری. میں نے دیکھا تو وہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے مجھ سے اشارہ کر کے فرمایا ان دو آدمیوں کو میرے پاس لے آؤ. میں ان دونوں کو لے آیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے استفسار فرمایا تم لوگ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ عرض کی طائف سے. فرمایا اگر تم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے رہنے والے ہوتے، کیونکہ وہ مسجد کے آداب بخوبی جانتے ہیں، تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ تم رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو. چونکہ مدینہ منورہ سے طائف شریف بہت دور ہے، اور وہ دور جو تھا وہ ظاہر ابھی سب کو اتنی معلومات آج کی طرح تو میڈیا کا سلسلہ تو تھا نہیں، تو ان کو اگر وہ مدینہ شریف کے ہوتے تو مدینہ شریف والوں کو علم زیادہ ہوتا تھا، تو ان کو سرکار کی صحبت ملی تھی، اجلہ صحابہ اکرام کی صحبتیں ملی تھی، اور طائف چونکہ دور تھا اس لیے وہ طائف والے تھے، تو ان کو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی تم کو احساس نہیں ہے کہ آقا کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو، چلاتے ہو. تو بہرحال یہ کہ کوئی سی بھی مسجد ہو اس میں بلا ضرورت شرعی، بلا اجازت شرعی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں. اب جیسے اس وقت آواز بلند ہو رہی ہے مسجد میں، میری آواز بلند ہو رہی ہے اس وقت مائک کے ذریعے، تو یہ آواز بلند کرنا ممنوعات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ آواز بلند کرنا تو عبادات میں سے ہے، کہ ثواب کا کام ہے کہ اس وقت ہم علم دین سیکھ رہے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر جلد اول میں نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور کچھ گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بارگاہ رحمت للعالمین ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچایا کہ یہ صاحب جو حضور سے محو تکلم ہے بات چیت کر رہے ہیں، ان کی عمر صرف ایک ساعت باقی رہ گئی ہے، یعنی ایک ساعت کے بعد یہ فوت ہو جائیں گے. اب وہ دور تھا، سرکار تھے، یہ صحابی تھے، ادھر اس دور میں کوئی موت کو برا تو سمجھتا نہیں تھا، اور حقیقت میں موت بری ہے بھی نہیں. حدیث پاک میں الموت تحفۃ المؤمن، موت مؤمن کے لیے تحفہ ہے. بہرحال یہ کہ جیسے ہم لوگ کینسر کے مریض سے موت چھپاتے ہیں، مرض بھی چھپاتے ہیں کہ کینسر ہے تو اس کو نہیں بتاتے، خیر یہ آج کا دور ہے، لیکن وہ دور اور تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو ارشاد فرما دیا کہ تمہاری عمر اب ایک ساعت رہ گئی ہے، تو وہ بے قرار ہوئے اور عرض گزار ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اب اس عمر کے آخری حصے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. ہم جیسا ہوگا تو سوچتا کہ علم حاصل کر کے کریں گے کیا، سند مل بھی گئی تو کام کیسے آئے گی؟ تو وہ دور تھا سند کے لیے علم حاصل نہیں ہوتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل ہوتا تھا، کہ علم دین حاصل کرنا یہ تو عبادت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ امتحان میں پاس ہو کر سند لے کر اپنی یعنی کہ دنیا بنانے کے لیے اور دوسروں پر اپنی فضیلت جتانے کے لیے. نہ وہ دور پاکیزہ تھا، وہ رسول اللہ کے صحابی تھے. سرکار نے فرما دیا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. لبیک یا سیدی، آقا نے جو فرمایا وہ لبیک، حاضر ہوں. یہ نہیں کہ میں کیا کروں گا، اس پر عمل تو کر نہیں سکوں گا، نہیں، وہ علم حاصل کرنے میں لگ گئے. اور راوی کا کہنا ہے کہ وہ عصر کا مغرب کا وقفہ تھا، تو اسی دورانیے میں وہ علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک ساتھ جب گزر گئی تو ان کا انتقال ہو گیا. راوی کا بیان ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنا، یہ میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ علم دین حاصل کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے. اگر علم دین حاصل کرنے سے افضل کوئی اور عبادت ہوتی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مثلا کہہ دیتے کہ تلاوت کرو، نفلیں پڑھو، تسبیح پکڑ لو، مصلی بچھالو، وظیفہ پڑھو. حالانکہ یہ سارے کام اچھے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ علم دین جو ہے وہ ان سارے کاموں سے افضل ترین ہے. تو علم دین کے ذریعے جو ہے وہ ثواب کا حصول زیادہ ہوگا. تو لگے آ تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اعتکاف چونکہ تربیت اعتکاف ہے، علم دین سیکھنے سکھانے کا اعتکاف ہے، تو آپ مہربانی کر کے جتنے بھی حلقے ہوتے ہیں ان میں بلا تکلف خوش دلی کے ساتھ تشریف فرما رہے. تلاوت کا بھی وقفہ ملتا ہے، اس وقفے میں تلاوت کر لیا کریں. باقی جتنے حلقے ہوتے ہیں نا ان کو آپ سستی کی نظر نہ ہونے دیا کریں، اور ان میں آپ انہماک کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، دل نہیں لگے اور زبردستی آپ دل کو لگائیں تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا. کہ جو عمل نفس پر گرا گزرتا ہے وہ قیامت کے روز وزندار ہوگا پلے میں، بھلے آپ کا نفس نہیں کرنے دیتا علم حاصل، حلقے میں دل نہیں لگتا، تو آپ زبردستی دل لگائیں کہ جب جب شریعت کے مطابق آپ کی تربیت کی جا رہی ہو، آپ کو دعا یاد کرائی جا رہی ہو، آپ کو احکام سکھائے جا رہے ہو، آپ کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہو، تو آپ اس میں بالکل، میرا آپ سے مدنی مشورہ بلکہ جو میرے ہیں ان کو میری تاکید ہے کہ وہ ایک بھی حلقہ بلا عذر نہ چھوڑا کریں، اس میں بیٹھ جا کریں. جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری بات کو جو سراخوں پر لیتے ہیں اور مجھ پر جان نچھاور اور جان قربان کرنے کے نعرے لگاتے ہیں، ان کو تو اب بس ہر حلقے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ ہی جانا ہے. مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، تو چوں اور چیں اور چونکے اور چناچے نہیں، علم دین حاصل کریں. یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، ابھی تھوڑے دن کے بعد ایسا لگے گا کہ واقعی ہم مدنی مرکز میں تھے کیا، ہم اللہ کے گھر میں واقعی بیٹھے تھے کہ کوئی خواب دیکھا تھا. کہ تھوڑے دن کے بعد وہی بازاروں کی غافل کر دینے والی فضائیں ہوں گی اور آپ ہوں گے، وہی دنیا کے جھگڑے ہوں گے اور آپ ہوں گے، وہی گھریلو جھنجھٹیں ہوں گی اور آپ ہوں گے. تو ابھی اللہ کے گھر میں فائدہ اٹھا لیں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اور خوب خوب اپنی تربیت کروائیں اور سنتیں سیکھیں، علم دین حاصل کریں، مسجد کا احترام کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری، محقق علی الاطلاق، شیخ ابن حمام علیہ رحمت اللہ السلام کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، مسجد میں مباح یعنی جائز بات کرنا مکروہ، یعنی مکروہ تحریمی ہے، اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ ہم مسجد میں باتیں کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کریں، تو ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو لوگ مسجد میں ہنستے ہیں وہ بھی ذرا توجہ سے سنیں کہ سرکار والا تبار بیدن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا ہے. یعنی مسجد میں ہنسنے سے قبر میں اندھیرا آ جائے گا. ابھی اگر بجلی فیل ہو جائے، یعنی رات کا وقت ہو اور بجلی فیل ہو جائے، تو کیسی کوفت ہوتی ہے، اندھیرے میں وحشت ہوتی ہے. حالانکہ اتنے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں پھر بھی مزہ نہیں آتا، وہ جی چاہتا ہے کہ جلدی سے کچھ اجالے کی صورت بن جائے.
معاذ اللہ قبر میں اندھیرا ہو گیا تو اپنا بنے گا کیا؟ تو مسجد میں ہنسنا اور ہنسنا کیا یہ بھی سمجھ لیجئے. دیکھیے مطلقاً ہنسنا کہہ کو بھی کہتے ہیں, تبسم کو بھی کہتے ہیں کہ ہنس رہا ہے, لیکن ہنسنے کی یوں تین قسمیں. نمبر ایک قہ کہا, نمبر دو زحق زواد سے, زواد حلوے والی ہا اور کیاف ڈنڈی والی, زحق. نمبر تین تبسم. کہا کہا تو ہمارے یہاں سب سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ کھل کھلا کر ہنسنا, جیسے ہا 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 کر کے لوگ ہنستے ہیں, یہ کہا کہا کہلاتا ہے. لیکن زور سے ہا 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 کر کے ہنسنا یہ بھی کہا کہا ہے, لیکن اس کی جو ادنا مقدار ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. اتنی آواز سے ہنسا, یعنی ہنسنے میں اتنی آواز نکلی کہ اگر کوئی برابر میں ہے تو ان تک آواز پہنچ جائے, یہ کہا کہا ہے. تو اس کہا کہے کا اس حدیث میں تذکرہ ہے یا نہیں, یہ بہرحال اس میں تو زہق کا تذکرہ ہے جس کی تعریف میں نے بتائی کہ ہنسنا. دیکھو الجامع الصغیر حدیث نمبر 5231, الزحق فی المسجد ظلمت فی القبر, یعنی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا ہے. تو اس میں زحق کا تذکرہ ہے. کہا کہا تو اور چیز ہے, اور کہا کہا تو سچی بات ہے کہ عاشقان رسول کو تو زیب دیتا بھی نہیں ہے, پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ جس کی نسبت سے عاشقان رسول کہلاتے ہیں, اس میٹھے میٹھے مکی مدنی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کہا کہا لگایا ہی نہیں, مسجد میں بھی نہیں لگایا. مسجد میں تو کیا, مسجد کے باہر بھی نہیں لگایا, گھر میں بھی نہیں لگایا, آپ سے کہا کہا منقول ہی نہیں. تو عاشقان رسول کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو آقا نہیں کرتے ہم نے بھی نہیں کرنا ہے, تو ہمیں بھی کہا کہا نہیں لگانا ہے. آج سے انشاءاللہ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ کہا کہا نہیں لگائیں گے. پھر بھی اگر نکل گیا تو مسجد کے باہر اگر کہا کہا لگایا تو گناہ نہیں ہے, لیکن بہرحال سنت بھی نہیں ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہم سے یہ چھوٹ جائے گی. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہے 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 کر کے جو ہنستے ہیں نا, یہ نہ ایسا کریں, جتنا ہو سکے دبائیں. میرے ایک بار بولنے سے شاید جس کی عادت ہے اس کی نہ جائے, لیکن اگر میری اس بات کو آپ دل پہ لے لیں گے نا ایک دم, یعنی کہ اس پر آپ اس کو اپنے اندر اتار لیں, جذب کر لیں اور نیت کریں, نیت کا ثواب ملے گا کہ بس اب کہا کہا نہیں لگانا, اور جب بھی میرا کہا کہا نکلا تو میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لوں گا. تو درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ اس عادت کو ترک کرنے میں مزید مدد ملے گی کہ کہا کہا نہیں چاہیے اپنے کو. لیکن ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دوں کہ چونکہ کہا کہا لگانا گناہ نہیں ہے, تو اگر کوئی لگاتا ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کریں گے, اس کو تاریخ سنت کا لقب نہیں دیا جائے گا, نہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس نے خلاف سنت کام کیا. آپ بولیں گے یہ کیوں, خلاف سنت تو ہوا, تو ہر بات کو خلاف سنت نہیں کہتے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خلاف سنت اس کام کو کہتے ہیں کہ جو سنت کو مٹاتی ہو, بدعت. تو اس لیے یہ خلاف سنت اس کو نہیں کہیں گے, یہ کہیں گے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہاں کہاں لگانا. تو اگر کسی نے لگایا, بے شک کسی عالم نے لگایا, کسی بزرگ نے لگایا, تب بھی اس کے عالم ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا, اس کے مفتی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بارے میں بھی آپ کو کوئی بدگمانی کرنے کی حاجت نہیں. بعض اوقات آدمی لاکھ روکے لیکن کوئی ایسا واقعہ درپیش ہوتا ہے کہ بے اختیار وہ زور سے ہنسی نکل جاتی ہے, اس میں آدمی معذور ہوتا ہے. تو کم از کم ہم اپنے اختیار کے ساتھ اس کو روکیں. آپ روکتے رہیں گے, روکتے رہیں گے, روکتے رہیں گے,
تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. سب سے پہلے میں نے ایک اپنے بزرگ کے بارے میں سنا، مجھ پر بڑا سب سے پہلے اثر بہت ہوا، حضرت مولانا قاری مصلح الدین علیہ رحمت اللہ المبین. یہ جوڑیا بازار کی طرف مصلح الدین مسجد ہے، اب ان کے نام پر موسوم ہے، وہاں آپ خطیب تھے. تو یہ ایک بزرگ تھے، عالم تھے، اور کافی میری مطلب ان کی صحبت میں آنا جانا رہا ہے میرا. انہوں نے ایک بار بتایا کہ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ ہوئے، فیصل آباد جو مشہور شہر ہے پاکستان کا، میں چونکہ وہاں ان کا مزار ہے تو اس کی نسبت سے سردار آباد کہتا ہوں. تو اب دعوت اسلامی میں الحمدللہ اسلامی بھائی بھی اس کو سردار آباد کہتے ہیں، یہ ایک اللہ کے ولی سے اس کو نسبت دیتے ہیں. تو یوں ایک ولی اللہ کا ذکر خیر ہو جاتا ہے سردار آباد کہنے میں، اور اگر ایک ولی کی تعظیم اور عظمت کو پیش نظر رکھ کر ہم ثواب کی نیت سے سردار آباد کہیں گے اس شہر کو، تو مجھے امید ہے کہ ہم ثواب سے محروم نہ رہیں گے. اگر یہ آفیشلی نام یہ نہیں ہے سردار آباد، اپنے کہتے ہیں تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ، مطلب کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے، جب پوسٹ کریں آپ خط تو فیصل آباد لکھ دیں، جو سردار آباد لکھیں گے تو پوسٹ مین کو شاید پتا نہیں ہوگا، تو یہ اپنے مدنی ماحول میں اب اس کو سردار آباد کہتے ہیں. تو ان کے بارے میں حضرت قبلہ قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار بتایا کہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت زبردست عاشق رسول تھے، اور یہ جب درس حدیث، یہ شیخ الحدیث تھے، طلبا کو پڑھاتے تھے، جب درس حدیث دیتے نا ان احادیث مبارکہ کا جب تذکرہ آتا جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے مظالم ڈھائے، ستایا، تو سرکار کی تکلیفوں کا جب تذکرہ ہوتا کہ تکلیفیں پہنچی، مصیبتیں پہنچی، تو مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پر قابو نہیں پاتے تھے اور رونا شروع کر دیتے تھے، اور پھر روتے روتے حدیثیں پڑھاتے تھے. ایسے عاشق رسول تھے. مزید فرمایا کہ وہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بہت صحبت پائی ہے، حضرت محدث اعظم پاکستان کی. میں نے خیر ان کی زیارت نہیں کی، مگر ان کا میں بہت بہت عقید ہوں، مزار پر ان کے بارہ حاضری دیے میں بہت عقیدت مند ہوں. میں تو تمام اولیاء اللہ کا عقیدت مند ہوں، اور انشاءاللہ انہی کے صدقے بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. فیضان اولیاء سے ہی اپنے نکلیں گے، باقی عمل تو اپنے پاس ہے کہاں. افسوس ہماری حالت تو یہ ہے، نفس بدکار نے، اپنی حالت یہ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. جب کوئی نیکی ہو بھی جاتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ بس کسی کو پتا چل جائے تو تھوڑی واہ واہ ہو جاتی ہے، معاذ اللہ. ریاکاری کا بڑا غلبہ رہتا ہے، اللہ تعالی ہم کو محفوظ فرمائے. تو حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے، ان کے بارے میں قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ان کی میں نے صحبت اٹھائی، اور میں نے کبھی بھی حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کو قہقہ لگاتے نہیں دیکھا، کیونکہ قہقہ لگانا سرکار کی سنت نہیں ہے. تو یوں قہقہ نہ لگانا سرکار کی سنت ہے. تو یہ اتنے سنت پر عمل کرتے تھے کہ قہقہ چونکہ سرکار نے کبھی نہیں لگایا، تو ان کو بھی میں نے نہیں دیکھا کبھی انہوں نے قہقہ لگایا. تو یہ جب سے میں نے دعوت اسلامی کے بہت پہلے سے سنا ہے ان سے، جب سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اور یہ سنت کی مجھے معلومات ہوئی تھی، یہ واقعہ چلو ہم نے اللہ کے ایک ولی کے تذکرہ کا بھی شرف حاصل کیا، تو اس طرح کی حکایتوں سے بھی بڑا ذہن بنتا ہے الحمدللہ. تو آپ سب بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ کہاں کہاں نہیں لگائیں گے. تو یہ تو مسجد کے باہر کی بات ہے، وہاں مسجد میں تو مسجد میں تو ہنسنا بھی نہیں ہے. اچھا ہنسنے کی تعریف کیا، کہے کی تعریف تو یہ کہ اتنی آواز سے ہنسا کہ دوسرے ہوتے تو سن لیتے، اور ہنسنا ان کے زہک زواد ہا ڈنڈی والی کاف، زہک کی تعریف تو یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود سنا، دوسرے سنے تو کہا کہا، خود سننے جتنی آواز سے ہنسا تو زہک. تو مسجد میں زہق یعنی اتنی آواز ایسا کہ خود سنا, صرف اتنی آواز نکلی, تب بھی یہ مسجد میں معاذ اللہ اندھیرا لانے کا سبب ہے. یہ تیسری بات, تبسم. تیسرا نمبر تبسم یعنی مسکرانا, اس میں ہونٹ پھیلتے اور دانت نظر آتے ہیں, آواز بالکل بھی نہیں بنتی. جہاں آواز بنی تو یہ ہنسنا ہو گیا, یا آواز باہر نکلی تو کہتا بن گیا, نہ اتنی آواز بنی کہ خود سن لی تو یہ زہق ہو گیا, تو دوسرے نے سنا اتنی آواز بنی تو کہا ہو گیا. تو مسجد میں زہق کی بھی اجازت نہیں کہ قبر میں اندھیرا آنے کی وعید ہے, اور تبسم مسجد میں ضرورتاً جائز ہے, تبسم منع نہیں ہے. جیسے کوئی مدنی پھول ایسا پیش ہوا تو مسکرا گئے, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں تنزن کسی پر مسکرائے, مثلاً ایک روایت بیان کی گئی کہ موٹا آدمی اللہ کو ناپسند ہے, ہے روایت ایسی, تو آپ نے کسی موٹے کے سامنے دیکھا اور مسکرائے, یہ آپ کا مسکرانا ہو سکتا ہے کہ جہنم میں ڈال دے. مسکرانا ایک ہی ہے, مدنی پھول سنا آپ مسکرائے خوش ہو کر تو گناہ نہیں ہے, لیکن کسی پر تنزن ایسے کہ یہ حدیث سن کر آپ نے اس کی طرف دیکھا اور آپ مسکرائے اور اس کا دل دکھا, تنزن مسکرائے اور اس کا دل دکھا, تو یہ گناہ ہے, کیونکہ موٹا ہونا شرم گناہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ اتنی خوراک نہ کھائے کہ پھول کر کپا ہو جائے اور ہاتھی کا بچہ کہلائے, بلکہ خوراک میں اعتدال رکھے, احتیاط کرے, پرہیز کرے کہ دبلا پتلا ہو جائے. تو موٹا ہونے کے لیے یہ روایت ذہن میں رکھے کہ موٹا آدمی اللہ کو ناپسند ہے اور دبلا پتلا آدمی اللہ کو پسند ہے, یہ بھی روایت کا مفہوم ہے, دبلا پتلا آدمی جو ہے وہ اللہ کو پسند, یہ ذہن میں رکھ لیں مفہوم, تو اب سب دبلے ہونا شروع ہو جائیں انشاءاللہ. نیت کر لیں, اگرچہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, سحری کا جب ٹائم ہوتا ہے تو ملائی اور پراٹھا سامنے آتا ہے تو پھر نفس قابو میں آتا کب ہے, حالانکہ ملائی اور پراٹھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہنا چاہیے, لذت والا زہر ہے, یہ تو کسان کی غذا ہے, کسان کھائے ٹھیک ہے کھائے, کہ وہ حل, اب تو کسان بھی ہلکا چلا, تو مشینیں چلتی ہیں, تو جو لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں منظور مزدور ہوتے ہیں, ڈھائی ڈھائی من کی بوریاں اٹھا کے چڑھتے ہیں اور وہ بجری چڑھاتے ہیں اور سیمنٹ کا کام کرتے ہیں, اور وہ جو مزدور ہوتے ہیں واقعی مزدور, بٹن دبا کر مشین جو چلاتا ہے وہ بھی بعض اوقات مزدور اس کو بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ مزدور نہیں, واقعی جو اپنے بدن پر مشقت کے کام جھیلتا ہے. تو ایسوں کی غذا یہ پراٹھے اور ملائی اور اس طرح کی وہ گھی میں تربتر چیزیں, باقی آپ تو کیا پراٹھا کھائیں گے اور پھر بستر میں جا کے خراٹے لیں گے, پھر جب اٹھیں گے تو اسکوٹر پکڑ کے شاید دکان پہ جا کر کرسی پہ بیٹھ جائیں گے یا دفتر پہ جا کر وہ اپنی سیٹ سنبھال لیں گے, پھر نماز کا ٹائم ہوا تو پھر اسکوٹر کو کک ماری تو اسکوٹر پہ بیٹھ کر مسجد پر چلے جائیں گے, تو اندر یہ صاف جو ہے نا, یہ اندر جو آپ نے ڈالا ہے مسالہ یہ سب جمتا ہے, پھر کولیسٹرول تو ٹرائیگلیسرائیڈز تو یوریک ایسڈ شوگر فلاں تو چنی تو چنا تو یہ سب جو ہے یہ آپ کے خون کی نالیوں میں نا یہ تقسیم ہوتا ہے, اور سب جا کر آپ کے دل کو جو ہے نا وہ جھنجھوڑتے ہیں کہ اب چل تیرا کام, اب چل تیرا کام. تو پھر پتا چلا کہ بھائی اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا, تو بیچارہ جا رہا تھا ایک دم راستے میں گر گیا, ہارٹ فیل ہو گیا, تو بیٹھے بیٹھے مزے سے کام کر رہا تھا اور راستے میں گر گیا, تو ابھی ڈٹ کے کھایا تھا اس نے اور اچانک بےچارے کا ہارٹ فیل ہو گیا. تو یہ اچانک نہیں ہوتا, دیکھنے میں اچانک ہوتا, لیکن اس نے سب پال رکھے ہوتے ہیں, بعض اوقات واقعی اچانک بھی ہوتا ہے کہ دہشت سے یا ٹینشن سے بھی ہو جاتا ہے. تو کوئی اگر اس طرح اچانک فوت ہو جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پراٹھے اور پیزے کھاتا تھا, کیونکہ یہ سب حلال چیزیں ہیں, لیکن یہ کہ ان کا کھانا فرض اور واجب بھی نہیں ہے, ان سے بچنے میں عافیت ہے, صحت اچھی ہوگی تو عبادت میں دل لگے گا, ورنہ صحت خراب ہوگی تو عبادت نہیں ہو پائے گی نا اپنے سے. تو اس لیے کم کھائیے, اور اس لیے آپ کے لیے یہاں تیل مسالے میں نے یہاں کم کروا کے رکھے فیضان مدینہ میں, اور یہ جہاں جہاں آپ لیتے کب ہوتے ہیں وہاں کے لیے میری درخواست کی ہوئی ہے، لیکن اللہ بہتر جانے کے کہاں کتنا عمل ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ سامنے پراٹھا چاہیے، ملائی چاہیے، تلا ہوا انڈا چاہیے سہری میں، شاید اس کو یہ ہلکی غذا سمجھتے ہیں، یہ پھینی اور کھجلے کو بھی شاید ہلکی غذا سمجھتا ہے، لیکن یہ پہاڑ سے وزنی غذا ہے، بیڑا غرق کرتی ہے میدے کا۔ ویجیٹیبل گھی ہوتے ہیں اس میں، اور یہ میدا ہوتا ہے، میدا مین عنصر ہے موٹا کرنے کے لیے، موٹاپا لانے کے لیے میدا، مٹھاس اور چکناٹ، یہ تین عناصر خاص مطلب آدمی کو موٹا کرتے، چربی چڑھاتے۔ اور جو موٹا نہیں ہوتا اس کے باوجود کھائے رہتا تو یہ نہیں سمجھے کہ میرے کو نقصان نہیں کر رہے، اس کے میدے میں وہ تباہی مچا رہے اور اس کے خون میں طرح طرح کے امراض کو وہ داخل کرتے رہتے ہیں۔ بعض وقت دبلا پتلا آدمی بھی اچانک ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، یا اس کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے تو اس کو بائی پاس کے آپریشن کی نوبت آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شوگر آپ کو بالکل دبلے پتلے بھی، پاپڑ پہلوان بھی آپ کو شوگر کے مریض ملیں گے، دبلا پتلا۔ تو اس لیے کم کھانا چاہیے، اور اللہ کی رضا کی نیت سے کم کھانا چاہیے، اتنا کھانا چاہیے کہ بس اپنی جان چلتی رہے اور عبادت ہوتی رہے۔ عبادت پر قوت حاصل کے لیے کھا رہا ہوں، یہ نیت بھی اسی وقت کارآمد ہوگی کہ جبکہ ہم بھوک سے کم کھائیں، خواہش سے کم کھائیں۔ اللہ توفیق دے، اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی کم کھاؤں۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ تبسم موقع پر جائز ہے، اور بے موقع مسجد میں جیسے کسی پر طنز کیا، طنزن ہنسے، کوئی ایسی روایت سن کر کے جو عمل نہیں کرتا اس پر آپ مسکرائے، تو اس کا مطلب آپ بڑے باعمل ہیں اور اس کو بے عمل سمجھ رہے ہیں بےچارے۔ وہ جیسے وہ نالائک لوگ بولتے میرا باپ دنیا دار آدمی ہے، تو بڑا دیندار آیا، جو باپ کو باپ نے اسی لیے تجھے خون پسینے سے تم کو پڑھایا لکھایا اور جوان بنایا، اور اب تم کو باپ دنیا دار لگتا ہے، ماں دنیا دار لگتی ہے۔ بڑا بھائی بےچارا جو تمہاری خدمت کرتا ہے، بیمار پڑتے ہو تم کو دوا دلانے کے لیے دواخانے لے جاتا ہے، بولے میرا بھائی دنیا دار۔ تو یہ جملے ٹھیک نہیں، سب کے لیے اچھے جذبات رکھیے، اپنے لیے بارہ لیے کہ یہ ذہن ہونا چاہیے میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہوں آقا میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم۔ کیونکہ ہم نے بھائی فلاں کو ہم نے کہا یہ دنیا دار ہے، تو اس کا مطلب انڈائریکٹ ہم تو یہ کہہ رہے نا میں دین دار ہوں، جبھی تو اس کو دنیا دار کہہ رہا ہوں، تو یہ کہنا چاہیے کہ میں دنیا دار ہوں، میں گناہ گار ہوں، بلکہ گناہ گاروں کا سردار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس پر عمل کریں۔ جس طرح آج مجھے حسن ذہن ہے کہ آپ بڑے جذبے سے بیٹھے ہوں گے، کل ہو سکتا ہے کہ سستی ہو جائے، تو ذرا سستی کو جھٹک کر کل بھی بیٹھ جانا تھوڑی دیر، تھوڑی تھوڑی دیر انشاءاللہ، اور دعا کریں کہ مجھے بھی ہمت ہو جائے کرے، میں بھی سست اعظم چست ہو جاؤں۔ مجھے میں تندرست سے سوچ رہا تھا میں بھی کچھ عرض کروں، 9 دن ہو گئے رمضان میں، کوئی باقاعدہ میں نے عرض نہیں کیا تھا، پھر آج ہمت کر کے میں نے آپ کی جو جدول مجلس ہے اس سے رابطہ کیا فون پر، کیونکہ میں تو دعوت اسلامی والا ہوں نا، تو جب تک دعوت اسلامی والا کہلاتے ہوئے اصول پر میں عمل نہیں کروں گا تو دوسروں کیا کہوں کہ اصولوں پر عمل کریں۔ یہ یاد رکھیے، اصول نافذ کرنے کا طریقہ اصل یہی ہے کہ خود اصول پر قائم رہو، لوگ آپ ہی اصول پر چلنے لگیں گے۔ خالی لوگوں پر کہتے ہیں اصولوں پر قائم رہو، اصولوں پر قائم رہو، تو اور خود اصول کا خون کرتے رہیں گے تو اصول نہیں چلیں گے۔ جیسے بعض نادان باپ بچے کو بولتے ہیں خبردار جو سگریٹ پی ہے، اس دن تو نے سگریٹ پی، تڑاک کر کے رکھ دی، اور پھر خود سگریٹ نکالی ڈبیا سے اور ہونٹوں کے بیچ میں دبائی اور وہ لائٹر آن کیا اور یہ مزے سے اس کے سامنے کش لینے لگے، اور بچے کو روپ جھاڑ لیں کہ سگریٹ مت پی، وہ بےچارا وعدے کیے جا رہے کہ میں نہیں پیوں گا، لیکن پھر بچہ کہاں سدھرے گا، اس نے تو چھپ کے پینا ہی ہے، میرا باپ پیتا ہے تو ضرور کوئی اچھا کام ہے، میرے کو روکتا ہے۔ تو باپ بھی سگریٹ نہ پیے اور پھر بیٹے کو سمجھائے تو انشاءاللہ بیٹا باز آئے گا۔ الحمدللہ مجھے تو سگریٹ پینا ہی نہیں آتا، میں سگریٹ نہیں پیتا، تو الحمدللہ میرا کوئی بچہ نہیں پیتا، میرا کوئی بچہ سگریٹ نہیں پیتا، اس لیے میں نہیں پیتا ہوں نا، اور یقین مانے میں نے اپنے بچوں کو بھی منع بھی نہیں کیا کہ سگریٹ مت پیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا باپ نہیں پیتا تو بچوں کو ترغیب ملی نہیں کہ سگریٹ پینے کی، تو اپنے گھر سے چلے تو مزہ ہے اس میں۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں، ہو سکتا فرضی واقعہ ہو لیکن سمجھنے کے لیے بڑا اچھا ہے، کہ ایک وہ خاتون ایک بڑھیا اپنے وہ ڈوتے پوتے کو کسی کو لے کر گئی. وہ بولتی ہے کہ مولوی صاحب آپ اس کو نصیحت کریں, یہ گڑ بہت کھاتا ہے. تو آپ نے فرمایا مائی کل آنا. تو وہ بیچاری کل آئی, تو اس بزرگ نے اس کو بچے کو شفقت سے ہاتھ پھرا کر فرمایا کہ بیٹا گڑ مت کھایا کر. اب وہ چپ ہو گئے. تو مائی بولتی ہے اور کچھ فرمائیے. تو بس میں نے جو کہنا تھا اس کو کہہ دیا. اب مائی کو بڑا تعجب ہوا, بولتی کہ اگر اتنا ہی کہنا تھا کل کہہ دیتے. تو اس بزرگ نے جو بات بتائی نا وہ بڑی گرے میں باندھنے سے تعلق ہے. فرمانے لگے کہ مائی بات یہ کہ کل میں نے خود گڑ کھایا تھا. اب میں نے چونکہ کل گڑ کھایا تھا اور اس کو بولوں گڑ مت کھا تو یہ بات ذرا جمتی نہیں ہے. تو آج میں نے گڑ نہیں کھایا, اس لیے میں نے اس کو کہہ دیا گڑ مت کھا. یہ سمجھانے کے لیے. البتہ بعض صورتوں میں تو اس کی تاکید بھی ہے. ہاں قرآن پاک میں یہ تو لم تقولون ما لا تفعلون, وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. لیکن دیکھیں میں اس کے تحت یہ نہیں کہتا کہ سگریٹ اور یہ گڑ, میں تو ویسے یہ کہتا ہوں قرآن شریف میں ہے یہ. تو اب یہ اس کی شرح دیکھیں تو پتا چلے کن کن پر یہ آیت جو ہے یہ صادق آئے گی, کیونکہ اپنی مرضی سے اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر بیان نہیں کر سکتے. تفسیر بھی رائے حرام ہے اور شرح بھی رائے کی بھی اجازت نہیں ہے. اسی طرح حدیث پاک کی شرح کی بھی ہمیں اجازت نہیں. یہ محدثین اور شارحین کا کام ہے. میں دیکھا نکل گیا نا کہیں اور, چلو نکلا تو اچھا نکلا, قرآن پاک کے پاس پہنچ گیا تھا اور یہی ہمارا امام ہے. قرآن تو ہمارا امام ہے نا, قرآن پاک کو تو قرآن نے امام کہا ہے نا. الحمدللہ امام کے پاس, امام کی برکت سے اصول یاد دلا دیا. تو اصول یہ ہے کہ خود اصول پر قائم رہو تو جو آپ کے ماتحت ہیں وہ خود ہی اصولوں پر چلنے لگیں گے. اگر آپ خود اصول پر قائم نہیں ہوں گے اور کڑکڑ کرتے رہیں گے تو بے اصول ہی کرتے ہو. یہ اصول ہے, یہ تم نے توڑ دیا اصول, یہاں اصولوں کا خیال رکھا کرو. تو وہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے. تو کان سے داخل ہو کر اگر دل میں اتارنا ہے تو خود اصولوں پر قائم رہیں. تو الحمدللہ میں نے کیونکہ مجلسوں کا تو میں سب کا باپا ہوں نا, ساری مجلسیں میری ہیں. تو ان مجلسوں کو چلانا بھی ہے, ان مجلسوں کا حوصلہ بھی تو رکھنا ہے نا. تو میں نے مجلس کے نگران سے عرض کی کہ مجھے اجازت ہو, میرا جی چاہتا ہے چند روز سے جی چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ بولوں. تو میں نے کہا آپ اجازت دیں تو میں بھی آج کچھ. انہوں نے اجازت, میں نے نہیں آپ کی بھی نہیں, پھر اصول از اصول. آپ مجلس سے مشورہ کر لیں, اگر آپ نہ بول دیں گے تو انشاءاللہ صبر کرنے کی کوشش کر دوں گا, صبر کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ آپ کا بھی جدول ہے, ان کے جدول بنے ہوئے نا, تو وہ ڈسٹرب بھی نہیں ہونے چاہیے. مگر آج تو ہو گیا, آج ڈسٹرب ہو گئے. تو میں نے الحمدللہ کہا کہ اگر آج مجھے حکم دے دیں گے اجازت تو آج کر دوں گا, کل اجازت دیں گے تو کل کروں گا, نہیں ملے گی تو نہیں کروں گا. اس طرح کی میں نے گفتگو کی تھی. تو انہوں نے الحمدللہ مجھے پیغام بھجوا دیا کہ آپ کو اجازت ہے. لیکن میں پھر بولا میں نے یار کلی اختیارات نہیں لیے, کلی اختیارات دے دیے انہوں نے. میں نے پھر وہ شہر کے جو مشاورت کے ہمارے نگران ہیں ان سے کہا تھا کلی اختیارات دلوا دو کہ میں صرف فجر میں نہیں جب میرا جی چاہے کسی نماز میں تو میں کچھ نہ کچھ عرض کر دیا کروں. تو انہوں نے کلی اختیارات بھی لے لیے میرے لیے. مجلس کے لیے میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے میرا دل خوش کیا, مجھے اجازت دی. الحمدللہ اطلاع دی جا رہی ہے مجھے کہ ماشاءاللہ اس سمے سب توجہ سے سن رہے ہیں. تو میں یہ کہوں کلو جدید لذیذ, ہر جدید لذیذ ہوتا ہے. کہ آج پہلی بار یہ درس ہوا ہے تو یہ جدید ہے ان کے لیے. تو یہ آج سن رہے تو کل پتہ نہیں کیا ہوگا, پرسوں بھی سنیں گے, جب جب بولوں گا سنیں گے, تو جب میں ہی بولوں گا تو سنیں گے, سب بولیں تو سنیں نا انشاءاللہ. جو بھی ایک بچہ بھی آ کر آپ کو اللہ کی اور اس کے پیارے حبیب کی بات بتائے تو اس کو سنیں. دعوت اسلامی کا مبلغ کوئی بھی بیان کرے اس کو سنیں انشاءاللہ عز و جل. تو آج آپ کو یہ اصول مل گیا, سارے اس اصول کو یاد رکھنا اور یہ مجلسوں کے ماتحت چلنا اور مجلسوں کو اہمیت دینا. کیا اشراق اور چاشمی پڑھیں گے؟ میری آواز پر پڑھیں گے؟ مجھے بھی شامل کریں گے یا نہیں؟
ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، ثاقب کے سر پر کیا سجی ستار ہے، اللہ کا اور رحمت سرکار ہے، کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے، تہنیت دستار بندی کی کرو قبول، پیش کرتا ہوں تمہیں میں تو پتھر کچھ مدنی پھول، پیش کرتا ہوں تمہیں میں تو پتھر کچھ مدنی پھول، کو ہے تم نے پا لیا گرچہ دستار فضیلت، کو ہے تم نے پا لیا گرچہ دستار فضیلت، کو حق میں کیا معلوم ہے حال ہے، بارگاہ حق میں کیا معلوم کی ہے حال کیا، علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر رکھو، علم جو پایا ہے تم نے عمر باقی رکھو، علم جو پایا ہے تم نے عمر باقی رکھو، تم پڑھاتے رہو کے بھول جانے سے بچو،
نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر، نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، نگاہیں نیچی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے، کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، کل کا روزہ رکھوں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعا پڑھوں گا, آخر میں سورۃ الاخلاص قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا. پردے پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح ہا چبا کر کھاؤں گا. جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا. ہڈی گرم مسالہ ہا وغیرہ ہو اچھی طرح ہا چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں. ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ کہوں گا. وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے, اطراف کی اشیاء گواہ ہوں. تین تین بار انگلیاں چاٹوں گا, آخر میں برتن بھی دھو کر پی لوں گا. جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا, اٹھنا ہوا جو کھا رہا ہوں ان کی اجازت لے لوں گا. آخر میں جانے کے بعد خلال بھی کر لوں گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یغدر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا
نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا.
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللهم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی. اللهم بارک لنا فيه وطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبعنا وأرضانا وأنعم علينا وفضل. الحمد لله الذي اطعمنی هذا ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوه. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب.
سر پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. سر پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میٹھا 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 مدینہ پیارا 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 مدینہ. میٹھا 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 پیارا پیارا پیارا
نور پھولوں میں ہے نور کلیوں میں ہے نور بازار میں نور گلیوں میں ہے. نور پھولوں میں ہے نور کلیوں میں ہے نور بازار میں نور گلیوں میں ہے. دشتوں کو سارے پر نور ہی نور ہے. دشتوں کو سارے پر نور ہی نور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میٹھا 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 مدینہ پیارا 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 مدینہ. میٹھا 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 مدینہ پیارا.
مکی مگے کی ہے کیا خوب مدنی فضا.
ہر طرف رحمتوں کی گے چھائے گھٹا مکی مگے کی ہے کیا خوب مدنی فضا.
ذرے ذرے پہ قربا یہاں تور ہے. ذرے ذرے پہ قربا یہاں تور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میٹھا 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 مدینہ پیارا 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 مدینہ. میٹھا 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 مدینہ پیارا.
بھیک دے دو مجھے اپنے غم کی شہا.
آس مجھے تو تمہارے کرم کی شہا اب بھیک دے دو مجھے اپنے غم کی شہا.
اور کہ دعا کا تیری عرض منصور ہے. کہ دعا کا تیری عرض منصور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میٹھا 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 مدینہ پیارا پیارا. میٹھا مدینہ پیارا
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 سر سر پہ چھایا ہوا نور ہے حسن سر پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.